മുന്നോട്ട് ചെയ്യാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلوات الله وسلم. الصلاة والسلام على سيد المتأخر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير شب الغالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصالة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأذكرية والغيبة لله يا القائد بالحق صلوات الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات الله. تمام حمد اور ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو ارحم الراحمین بہت لطف کرنے والا بہت احسان کرنے والا اور یقیناً اسی کی بارگاہ میں ہمارا شکر اور اسی کی بارگاہ میں ہم چند لفظوں کے ذریعے معرفت کے پھول سجانے چلے ہیں. اس لیے کہ گفتگو کا عنوان معرفت الہی تیسری منزل اور آغاز کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی معصوم امام کی دعا سے ہم اللہ کی حمد اور ثنا کرتے ہیں. آج امام علی ابن حسین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی منتخب کی ہوئی ایک دعا کہ جس کا عنوان ہے پسندیدہ اخلاق اور شائستہ کردار کے سلسلے میں حضرت کی دعا. طویل دعا ہے, میں پوری نہیں پڑھ پاؤں گی, لیکن آپ لوگ اسے یقیناً اگر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کردار بنتا کن چیزوں سے ہے اور کردار کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں. اس لیے کہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک آج کی بدلتی ہوئی اقدار میں جس وقت ویلیوز بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی جو کلچرل اپروچ تھی یا ہمارے بزرگوں کے جو طور طریقے تھے, جو ادب آداب تھے, جو لحاظ تھے, وہ یورپن یلغار کے ساتھ کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور اس میں پھنسا ہوا وہ بچہ جس کو یہ نہیں پتا انگریزی اسکول میں پڑھنے کے بعد اور مشرقی گھر کی تربیت کے بعد کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, یہ دعا بڑی ہیلپفل ہوگی. اگر آپ اس دعا کو اپنے بچے کو ایکسپلین کر سکیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کتنی خوبیاں اس ایک دعا میں امام علی ابن حسین نے سمیٹ دی ہیں. میں صرف آغاز کی چیز کی چند پیرا کہتی ہوں. وارِ الٰہی محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما, میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے, میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے, میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے. خدا بندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص اور بغیر غرض کے رکھ, اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار کر دے, اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے. بارِ الٰہی محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اب اس کے بعد چند لائنیں ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی توجہ کی طلبگار ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں, اے اللہ مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے. یعنی میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا نا, وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں, نماز پہ جا رہے ہوتے ہیں, رستے میں ٹی وی ہماری نگاہیں سے کر لیتا ہے. امام کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں رکاوٹ ڈالتی ہیں بے نیاز کر دے, اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن تو سوال کرے گا, اور مجھے ان مصروفیتوں سے روک دے جو میرے وقت کو ضائع کرنے والی ہیں, اور میرے ایام زندگی کی غرض کو خلقت کے انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے. یعنی جس کام کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے میرے مالک, مجھے وہی کام سر انجام دینے کی توفیق دے, اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے. اے میرے پروردگار مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر. درود پڑھیے محمد آل محمد. میں نے یہ دعا یہیں پر روک دی, صرف دو پیراگراف میں, یہ کم از کم پانچ چھ صفحوں کی دعا ہے, اور اس کے ہر پیراگراف میں امام نے کسی ایک جانب کردار کی خصوصیت کے فوکس کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیا کیا خوبیاں کردار میں ہونی چاہیے. جب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اس سے روک دے اس سے بچائے, تو اس کا مطلب یہ بری چیزیں ہیں. اور جب امام یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف مجھے رغبت دلا, جیسے بڑی خوبصورت سی چیزیں اس کے اندر, تو امام فرما رہے ہیں کہ مجھے بہودہ گوئی سے بچا لے, اور مجھے برے لفظ کو استعمال کرنے سے بچا لے. اب ہمارے یہاں آپ بچوں کا گفتگو کا معیار دیکھیے, ابے تبے یار تو اوئے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں, اسی طرح سے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے بچے. بہت مزے کی دلچسپ بات ہے, میں کسی اسکول میں کام کرتی تھی جہاں ایک پیرنٹ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی جب سے ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھنے لگا ہے تو یار میں کیا بتاؤں یار, وہ اس قدر یار کا استعمال کرتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا یار اس کی عادت کیسے چھڑاؤں یار, آپ کچھ کیجیے نا یار. میں نے کہا آپ پہلے خود تو یہ لفظ استعمال کم کرنا چھوڑنی. یار اتنی دفعہ میں نے تکرار کی. اب آپ یہ سوچیے کہ اس سے ایک چیز آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے, اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج کی ماں نے بچے کی تربیت کی ذمہ داری اسکول پر ڈال دی ہے اور وہ خود متوجہ نہیں ہے. پہلے کی مائیں کیسے تھیں, آج کی تو مائیں ڈگری آپ کہیں نا, بی اے ایم اے انٹر میٹرک کچھ تو پڑھی ہوئی ہے نا. پہلے کی مائیں کیسی تھیں, اسکول کی شکل نہیں دیکھتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ہارڈلی کسی کی ماں ہو یا آپ کی نانی کوئی ایجوکیٹڈ ہوں گی کہ اسکول دیکھا ہوگا, ورنہ گھر میں ہی جو قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیا جو چیز. لیکن آپ دیکھیے کتنی شائستگی تھی, کتنی شستگی تھی, تربیت کے کون سے زاویے تھے جو انہوں نے نظر انداز نہیں کیے, اسی کی وجہ ہے کہ آپ اس زمانے کی تربیت کو دیکھ لیجیے اور آج کے زمانے کی تربیت دیکھ لیجیے. آج کے زمانے میں ہم نے صرف تعلیم پہ تکیہ کیا ہوا ہے, اور گزشتہ زمانے میں تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کو الگ الگ لے کے چلا جاتا تھا, اور تربیت کلی طور پر خواتین کی, گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہوتی تھی, چاہے وہ ماں ہو, پھوپھی ہو, چچی ہو, نانی ہو, دادی ہو, خالہ ہو, کسی بھی رول میں ہو, لیکن وہ ہر وقت اصلاح نفس کر رہی ہوتی تھی, اور اسی وجہ سے کامل انسان نکلا کرتے تھے. اور آج کی ماں نے کیا کیا, اس نے کہا کہ اسکول ڈھائی سال کی عمر سے, اور اس کے بعد ٹیوشن. کہہ رہی ہوں اسکول اور پھر ٹیوشن, اور پھر تیسرا ادارہ بھی ہے جہاں پہ بچے پروان چڑھتے ہیں, وہ ہے ٹی وی. اور کیبل کی لائن تو 100 روپے میں مل جاتی ہے, اس لیے وہ بھی ہمارا ادارہ ہے جس کے اوپر ہم تکیہ کرتے ہیں. پھر بچے بےچارے کیا نکلیں گے, بچہ تو ایک کھچڑی بن کے نکلتا ہے, تو اس سے ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. اور نہیں ہوتا تو ہمارا اخلاق، جبکہ یہ مکتب اہل بیت اتنا اسٹرانگ ہمارے پاس موجود ہے، جہاں گاؤں کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھے ایسے کاموں سے روک لے میرے پروردگار جو میرے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، مجھے ایسے کاموں سے روک لے پروردگار جو میری عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنی وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ آپ نے کہا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں تمہارے لیے خلق ہوتا ہے اور تمہارا باغ بہشت میں جو ٹھکانہ ہے وہ سایہ دار ہوتا جاتا ہے، باغ وسیع ہوتا جاتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے۔ اب آپ سوچیں کتنی دفعہ سبحان اللہ آپ دن میں کہتی ہیں، تسبیح کاؤنٹ کیجیے تو 5 تسبیح تو پڑھتی ہے کم از کم نماز کے بعد، اور اس 5 سے 33 مینس کہ کم کلوز ٹو 160، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر 160 درخت تو ایک دن میں ہمارے اگ ہی گئے اگر ہم اپنی اور سبحان اللہ کہنے کی نہیں بھی عادی ہیں۔ یہی سوچ کے صحابی رسول نے کہا کہ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تو لیے بہت ہی طویل باغ تیار ہو چکا ہے، باغ بہشت میں جانے سے پہلے ہی بہت بڑا باغ تیار ہو چکا ہے، اسی لیے ہم تو دن میں کئی دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تم یقیناً تمہارے لیے باغ بڑا وسیع و کشادہ تیار ہوتا، لیکن تم پھر اس کو جلانے کے لیے آگ بھی تو بھیج دیتے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا تم جو گناہ کرتے ہو، تم جو حسد کرتے ہو، وہ گناہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ وہ پرواز روح جو کتاب ہے، روحوں کا سفر میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں حکایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سفر کر رہی تھی روح اور اس نے دیکھا کہ باغ بہشت میں درخت اگ رہے ہیں اسی کے نام کے، اس کو بتایا گیا کہ تم وہاں جانے والے ہو اور یہ تمہارا باغ تیار ہو رہا ہے، اتنے میں ایک آگ کا شعلہ لپکا اور باغ جل گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا تم سے پہلے تمہاری بدی، تمہارا گناہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے ان درختوں کو جلا دیا۔ حسد آگ کی طریقے سے ایمان کو کھا جاتی ہے، جسے رسول ہے نا، اور ہم تو حسد میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایک قدم نہیں چل سکتے اس کے بغیر۔ اس کی چادر اچھی تھی، کیسے اچھی تھی، اس نے اسٹائل سے اوڑھی ہوئی تھی، اس نے یہ کیا ہوا تھا، اس نے یوں دیکھا، اس نے یہ کیا، یہی ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارے درمیان۔ تو آپ دیکھیں جتنی تیزی سے نیکیاں ہو رہی تھیں اتنی تیزی سے تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور امام یہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے ان کاموں سے باز رکھ جو میری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اے میرے مالک مجھے ان کاموں سے دور رکھ جو میرے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہاں دیکھیے وقت کتنا ویلیوبل ہے، میں نے میرے خیال سے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا تھا گزشتہ 2 دنوں میں کہ اللہ سے بڑا حساب دان کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ تیز تر میتھمیٹیشن کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایک لمحے کا حساب رکھنے والا ہے۔ دعائے کمیل کیا کہتی ہے؟ دعائے کمیل کہتی ہے پروردگار میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ زبانیں امیر المومنین علیہ السلام، دعائے خضر دعائے کمیل در حقیقت دعائے خضر ہے، اور اس میں تعلیم کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو تو نے کرامن کاتبین سے بھی چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا لطف کرنے والا ہے کہ کرامن کاتبین کون ہیں؟ وہ دو فرشتے جو دائیں بائیں ہیں اور وہ ہر چیز کا حساب لکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کتنا بڑا ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو اس طرح سے ڈھانکتا ہے کہ بعض گناہ اتنے زیادہ شرمناک ہوتے ہیں کہ وہ ان نگراں فرشتوں تک سے چھپا دیتا ہے، اس کو حیا آتی ہے۔ تو یہی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ اور ہمارے درمیان جو حیا کا پردہ ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اسے تھن نہیں کرنا، اس کو اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی، اپنی لاپرواہی اور اپنی بے توجہی کی وجہ سے اس کو پتلے سے پتلا نہیں کرنا، بلکہ اس کو دبیز کرنا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، تاکہ ہم اس عذاب الہی سے بچ سکیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہم لمحے لمحے اللہ کو حاضر و ناظر جانیں، اور اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ اس کی معرفت کی جائے، اس کو پہچانا جائے، اس لیے کہ اس کی پہچان ہی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اول الدین معرفتہ، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد دین کی بنیاد اللہ کی پہچان ہے، جتنی اللہ کی پہچان اسٹرانگ ہوگی اتنی ہی عبادت میں وزن زیادہ آئے گا، اور میزان قیامت میں وہ جو ترازو میں نصب ہوگا روز میدان حشر میں روز قیامت،
اس پہ اعمال جب رکھے جائیں گے تو جو بھی چیز زیادہ ہیوی ہوگی، وزن دار ہوگی، بس وہیں پر ہمارا مقدر کا فیصلہ ہوگا. سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور الٹے ہاتھ والے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. جو چیز ہیوی ہوگی بس اسی طرف والے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. سورہ واقعہ یہی کہتی ہے نا، سورہ واقعہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے، اور خوشا نصیب ان کا کہ جن کے نامہ اعمال کی کتاب انہیں ان کے سیدھے ہاتھ میں تھمائی جائے گی. خوشبخت ہوں گے وہ اور لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے، دیکھو میرا رزلٹ، دیکھو میں پاس ہو گیا. اور وائے ہو ان کے نصیب پر، بدبختی ہے ان کے لیے جن کے اعمال نامے کو ان کی گردن کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی گردن کو بھی موڑ دیا جائے گا، ٹوسٹ کر دیا جائے گا گردن کو، اور اس کے بعد ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور وہ روئیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ایک موقع اور دے دے ہمیں واپس جانے کا، اور اب ہم ایمان کی زندگی بسر کریں گے. اور اللہ کہے گا کہ اگر تم صاحبان ایمان ہونے والے ہوتے تو تم اس مہلت میں سدھر جاتے. اور یہی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا. میں نے آپ سے کہا نا کہ وقت بہت قیمتی ہے، اینڈ ٹائم از سوڈ، اینڈ وی آر ایکسپرٹ ان ویسٹنگ آر ٹائم. ہم خواتین، خصوصاً پاکستانی خواتین، تو اپنا وقت ضائع کرنے میں چیمپئن ہیں. کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں، صبح اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ بنا کے بچوں کے ساتھ ناشتہ کیا، مردوں کو رخصت کیا، پھر لمبی تان کے سو جاتی ہوں. پھر 10 بجے اٹھتی ہیں تھکی ہوئی پریشان، جو اگلے دن گھر کے کام کرتے ہیں، ماسی آتی ہے اس سے کام کرواتی ہیں، پھر 2:30 بجے سو جاتی ہیں، پھر بچے ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اٹھتی ہیں تھکی ہاری، اور پھر سوشلائزیشن، اور پھر سو جاتی ہیں. میکسیمم خواتین، میں آپ لوگ کی بات نہیں کر رہی، آپ لوگ تو بہرحال صاحبان ایمان ہیں اور بہت پریکٹیکل خواتین ہیں، ورنہ دن کے اس وقت میں یہاں موجود نہ ہوتی. لیکن یوزولی یہی کرتے ہیں نا، کچھ نہیں تو فون پہ بھائی بات کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں تو ٹی وی کے اوپر کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو فیشن میگزینس ہی پڑھے جا رہے ہیں، کچھ نہیں تو وہ خواتین اور پاکیزہ اور حور اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. کیا ہم نے کچھ وقت اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے رکھا؟ کیا کچھ وقت ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے رکھا؟ ہمارے یہاں میں چیلنج کے ساتھ آپ سے کہہ رہی ہوں، اور آپ کا جتنا دل چاہے اس پر اعتراض کیجیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ مجھے غلط ثابت کریں، کہ ہمارے یہاں علم وہ ہنر ہے جو ہم اس لیے اپنی بچیوں کو دیتے ہیں کہ ان کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، میکسیمم ہے نا، اسی لیے کرنے کے بی اے کر لیں تو اچھا رشتہ ہو جائے گا اس کا. لیکن ہم کو علم اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ علم کو ایک ڈگری حاصل کرنے کے بعد بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پھر وی ڈونٹ امپلیمنٹ ان آر اون لائف. زیادہ سے زیادہ کیا، کسی کو مجبوری ہوئی یا کسی کا وقت اچھا کٹنا ہے تو وہ چلا جائے گا جاب میں، ٹھیک ہے، تو وہ یوز کرتا رہتا ہے، باقی لوگ اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر پاکیزہ حور اور شی میگزین تک ہم اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں. جبکہ علم بڑھتے رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ علم آپ کو اس لیے عطا کیا گیا کہ علم جہل کو مٹاتا ہے، اور جب جہالت ہٹتی ہے تو سیاہی ہٹ جاتی ہے، جب سیاہی ہٹتی ہے تو اللہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، اور اللہ کو کہ ہمیں قلم ہاتھ میں تھامنا پڑتا ہے. اس لیے کہ آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علم کو احاطۂ تحریر میں لے آیا کرو. بڑی چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کو لکھ لیجیے اپنے پاس، علم کو ضبط تحریر میں لے آیا کرو. جسٹ رائٹ وٹ ایور یو لرن. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن نسیان کا عادی ہے، ذہن بھول جانے کا عادی ہے، اور ہم بھول جایا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو لکھ لیں اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو پیج پلٹ کے دیکھا کریں، ریفلیکٹ کیا کریں، تو ہمیں یاد آ جاتا ہے، اچھا ہمیں یہ چیز ہم نے سیکھی تھی نا، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے میں نے کل آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنائیں گے. کتنے لوگوں نے 10-15 روپیہ خرچ کر کے نوٹ بک لی؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھائیں. ماشاء اللہ، یو آر سو گڈ. آئی ایم سو آنرڈ، آئی ایم ویری آنرڈ دیٹ یو پیپل ویری آنرڈ می کہ آپ نے اتنی ساری تگ و دو کی. اتنی مجلسوں کے بعد مجھے پتہ ہے 11:30 بجے جب رات میں گھر پہنچتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اتنا کرنا کہ کتاب خرید کے رکھی. اب یہ بک آپ کے ہاتھ میں کیوں ہے کہ آفٹر 50 ڈیز وین یو ول کمپلیٹ چہلم آف امام، 21 سفر کو آپ بیٹھ کے دیکھیں گی میں نے کیا کچھ سیکھا. میں نے کل آپ سے کہا تھا نا 12,000 منٹ آپ اپنے آپ کو لانڈری میں دے رہی ہیں، ٹو کلین یور سیلف، ٹو پروو پیور، ٹو میک یور سیلف پیور. اور اب 12,000 منٹ انویسٹ کرنے کے بعد جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ سے تیز تر کوئی حساب دار نہیں, اللہ آپ سے سوال کرے گا, اور یہ صرف ایک ریسورس کا سوال ہے, دیٹ از یور ٹائم. جب اس ٹائم کا سوال کرنے جائیں گی تو آپ اللہ کو یہ کتاب دکھا سکتی ہیں, میرے مالک میں نے یہ کچھ سیکھا ہے, یہ کچھ ضبط تحریر میں لے آئی ہوں اور اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کیا کیا پانچ آپ کو اس کے اندر ڈیوائڈرز ڈالنے تھے, پانچ آپ کو اس کی بائیفرکیشنز کرنی تھی. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز بتائے گی کوئی بچی مجھے کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز اسماء الہی. ایگزیکٹلی, سب سے پہلی چیز اللہ کے نام تھے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت الہی ہمارا ٹاپک ہے اور معرفت الہی میں 99 اس کے نام ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اور ان 99 نام میں سے آپ کو 11 نام روز یاد کرنے ہیں. اور یہ 11 کی پابندی کیوں لگائی ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں. 11 کی پابندی اس لیے لگائی, جس نے ابھی تک نہیں یاد کیا وہ آج بیٹھ کے 33 نام یاد کرے گا. اور آپ کتنے میں نہیں یاد کر سکتی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ حفظ کر لیں, دیٹ از ناٹ پاسبل. لیکن آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ کم از کم 11 11 کر کے 3 صفوں پہ اگر 33 نام لکھ لیتی ہیں, اس کو روز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, تو یو ول اسٹارٹ نوئنگ دیم, ایٹ لیسٹ پتا تو چلیں گے نا کہ ہیں کیا نام. اور یہ ہم کئی اسٹیپس میں یاد کریں گے. سب سے پہلے 11 11 نام اگر آپ نے لکھنا شروع کی تو آپ ایسے ہیڈنگ ڈالیں گے, Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 اس طرح کر کے 9 days کی آپ ہیڈنگ ڈال دیں, اور پھر 11 11 نام ترتیب کے ساتھ, جو ان کتابوں میں ترتیب ہے. کیوں؟ تاکہ آپ ایک ردم میں پڑھنے کی عادی ہو سکے. آپ کو آخری اسٹیج کیا آئے گا کہ آپ ان کو تیزی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں گی, جس طریقے سے ٹی وی پہ وہ نہیں پڑھتے میلوڈی میں, بالکل اسی طریقے سے آپ کو ان کا ورد کرنا ہوگا, حفظ کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ تا عمر ان کا حفظ کرتی رہیں گی. جیسے آپ نے آیت الکرسی یاد کر لی تو آپ روز آیت الکرسی پڑھتی ہیں. کوئی دن گزرتا ہے جب آیت الکرسی نہیں پڑھتی ہیں؟ کوئی دن ایسا گزرتا ہے جب آپ چاروں پل نہیں پڑھتی ہیں؟ کوئی رات ایسی گزرتی ہے جب آپ سورہ تکاثر نہیں پڑھتی؟ میں سمجھتی ہوں مصروف سے مصروف عورت اور فیشنیبل سے فیشنیبل عورت جو ہے اس کے پاس بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چلتے پھرتے دہرا سکے, نماز کے بعد پڑھ سکے. جب آپ عادی ہو جائیں گی اس ناموں کے پڑھنے کی, اور مر جائیں گی اور قبر میں چلی جائیں گی, ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد میں آپ کو کس لیے اتنی تاکید کروں کہ میرا طریقہ, میرا ایمان اور میری فیتھ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس چیز کے بارے میں انسان بہت زیادہ سوچتا رہتا ہے وہ اس کے خون میں دوڑتی رہتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اٹ اسٹارٹ رننگ ان ٹو یور بلڈ, اٹ بیکمز یور سیکنڈ نیچر, یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو آپ کیا کرتی ہیں؟ صبح جس طرح آپ بیدار ہوتی ہیں, پہلے سب سے پہلے آپ کی روح بیدار ہوتی ہے, پھر آپ کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلنے اور روح کے بیدار ہونے میں دیر آر فیو سیکنڈ, اور اس دوران میں آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے. آپ کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جس کے سب سے زیادہ پریشر میں آپ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے بچپن سے مائیں کیا کہہ کر سناتی ہیں کہ سورہ تکاثر پڑھ کے سو, اور اٹھتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھو, تاکہ آنکھ کھلنے سے پہلے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو. یہ کیوں کروایا جاتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نیند چھوٹی موت ہے. حدیث نبی کہ نیند اصغر ہے موت, اور اکبر موت کون سی؟ ہم اصل میں مر جائیں گے تو بالکل روح ہماری اوپر چلی جاتی ہے, پیش پروردگار چلی جاتی ہے, اور جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے روح واپس جسم کے اندر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل یہ ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ سونا مرنے کے مترادف ہے. تو جب ہم سوتے ہوئے سورہ تکاثر پڑھتے ہیں, سورہ تکاثر کیا ہے؟ قبر میں لٹائے جانے کے بعد فشار قبر کو روکنے کے لیے سورہ تکاثر ایک بار پڑھی جاتی ہے. اٹھائے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ, روز قیامت جب فرشتے آ کے قبر کھودیں گے, کھولیں گے اور ہمیں کھڑا کیا جائے گا, تو جو جو دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے کا عادی ہے وہ یہی کہتا ہوا اٹھے گا. جب وہ یہ کہتا ہوا اٹھے گا, زبان سے توحید کا اقرار کرتے ہوئے اٹھے گا, تو مجال ہے جہنم کے فرشتوں کی کہ وہ اس کو سزا دے سکیں, یا وہ اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا سکے. نہیں, جب اس کی زبان توحید کا اقرار کر رہی ہے, فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ کھلنے سے پہلے یہ کلمہ توحید پڑھ رہا ہے, تو پھر دعائے کمیل پھر کہتی ہے کہ مجھے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے جبکہ میری زبان تیری توحید کا اقرار کر چکی ہے. پڑھتی ہے نا دعائے کمیل میں کہ اے میرے اللہ, میری تو مجھے کیسے جہنم کی آگ میں جلائے گا جب میری آنکھ توحید کا اقرار کرتی. تو یہ توحید کا اقرار کا پروف آپ پیش کریں. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ روزانہ اللہ کے اسماء الہی ورد کرتی چلی جائیں گی. میں نے آپ سے کہا نا 9th محرم یعنی کہ شب عاشور تک آپ نے ہر صورت میں یہ 99 نام لکھ لینے ہیں. کیوں؟ اس کی کا ریزن یہ ہے کہ وہ جو شب آئے گی وہ عبادت کی شب آئے گی. اس شب میں امام بارگاہ سے امام بارگاہ پھرنے والی رات نہیں ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کہ ہم اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھ لیتے ہیں, اتنا تھکا دیتے ہیں کہ جو اصل عبادت ہے اس کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں. امام نے یہ مہلت کیوں مانگی تھی؟ امام نے کہا تھا نا, اے بھائی مجھے ایک شب کی مہلت چاہیے تاکہ میں ذکر الہی کر سکوں. تو ذکر کا بہترین طریقہ اس کے اسماء کو یاد کرنا ہے. تو کم از کم یہ 99 نام اگر اپنی ڈائری پہ لکھ دی تو اس رات بیٹھ کے آپ عزا خانے میں کہیں پہ بھی جا کے بیٹھ جائیے گا, کتاب کھول کے نام دہرائیے گا اور کہیے گا حسین تم نے بھی اللہ کو اس رات یاد کیا تھا, میں تمہاری گناہگار کنیز, میں بھی اپنے اللہ کے ناموں کو دہرا رہی ہوں اس لیے کہ یا لیتنی کنت معکم ففوز فوزا عظیما. میں خواہش کرتی ہوں کہ کاش میں, آپ کیا پڑھتی ہیں زیارت امام میں؟ یہ تو کہتے ہیں نا, یا لیتنی کاش میں زندہ ہوتی, کاش میں موجود ہوتی اس وقت کہ میں اس فوز عظیم میں آپ کے ساتھ ہوتی. وہ رات اسی لیے ہم عبادت کرتے ہیں, وہ رات ہم اسی لیے جاگتے ہیں کہ امام کو یہ بتا سکے کہ امام جتنے آپ کے ساتھی تھے سب جاگ کے عبادت کر رہے تھے, ذکر الہی کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, ہم بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں, ہم بھی ذکر میں مصروف ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو 99 نیمز لکھ لینے ہیں ہر صورت میں, چاہے آپ ایک مجلس مس کر دیں نو پرابلم, لیکن آپ کے نام ضرور لکھیں گی تاکہ آپ شب عاشور بیٹھ کے ان کو پڑھ سکیں. اور جب قبر سے اٹھائی جائیں گی اور نامۂ اعمال لینے پہنچیں گی اور وہاں اگر خدا نہ کرے گناہوں کا ڈھیر اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ سے بلند ہو گیا اور رحمت پروردگار اس جانب چھپ گئی اور آپ کو وہ گناہوں کا ڈھیر ہٹانا ہے, تو آپ کیا کریں گی؟ آپ پکارتی چلی جائیں گی, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ تو رحمان ہے, اے میرے اللہ تو رحیم ہے, اے میرے اللہ تو مالک ہے, اے میرے اللہ تو قدوس ہے, اے میرے اللہ تو سلام ہے, نام دہراتی جائیں گی نا. اب آپ سوچئے اگر کوئی آپ کو 9-10 ناموں سے 9-10 بار پکار لے تو آپ کا دل نہیں کھینچے گا اس کی طرف, کہہ رہی کہ مجھے اتنی دفعہ آواز دے رہی ہوں مڑ کے دیکھوں تو صحیح کیسے آ رہی ہے, ہوتا ہے نا یہ بات. تو پھر وہ اللہ جو رحم کرنے کے اوپر مسلسل تلا ہوا ہے, جس نے ہماری زندگیوں میں اتنا رحم کیا ہے, اتنا رحم کیا ہے کہ آغاز رحم کے اوپر ہے اور انجام بھی انشاءاللہ کرم کے اوپر ہوگا, کیا وہ متوجہ نہیں ہوگا جب آپ اس کو 99 دفعہ اس کے مختلف ناموں کا حوالہ دے دے کے پکاریں گی کہ میرے اللہ تو کریم ہے, تو ستار ہے, تو قدوس ہے, تو غفار ہے, تو کاشف القربات ہے, تو قاضی الحاجات ہے, میرے اللہ میری بخشش کر دے, میرے اللہ مجھے سن دے. یقیناً جیسے جیسے آپ نام لیتی جائیں گی میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ وہ گناہوں کا ڈھیر گھٹتا جائے گا گھٹتا جائے گا, یہاں تک کہ آپ کے درمیان سے ہٹ جائے گا اور پروردگار عالم آپ کی نیکیوں کو بہت زیادہ اضافہ کر کے پلٹا دے گا. درود پڑھنا مجھے. اللہ اکبر. یہ جو ہمارا پلان چل رہا ہے بیوٹیفائی یور سول پلان, اس کے حساب سے ہمیں روزانہ 11 نام اللہ کے یاد کرنے ہیں. دوسرا اسٹیپ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی کوئی ایک حدیث لکھنی ہے. میں آپ کو 9 دن تک یا 12 دن تک بتاتی رہوں گی ایک ایک حدیث, لیکن ضروری نہیں کہ آپ یہی لکھیں, یہ ڈائری آپ کے ساتھ رہے گی. اس میں ہم نے ایک کالم بنایا ہے کہ ایک ہمارا جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کو جس ذاکر کی جو بات اچھی لگ رہی ہے ہم وہ لکھ لیں گے, اس لیے کہ ہر درس سیدہ کا درس ہے, ہر مکتب حسین کا مکتب ہے اور ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے. کیا آواز آ رہی ہے؟ حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میرا ناصر, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. تو حسین کی وہ آواز میں نے پہلے بھی عرض کیا, دوبارہ دہرا رہی ہوں, اپنے ضمیر سے پوچھئے وہ آواز کس کے لیے تھی. وہ آواز اپنے دوستوں کے لیے ہوتی تو صبح عاشور بلند کی جاتی. صبح عاشور امام کا آواز استغاثہ بلند نہ کرنا بتا رہا ہے کہ امام کے وہ صحابی آزمائے رہتے, ان کو نہیں آزمانا تھا بلکہ ہمیں آزمانا تھا. ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا, ہمیں پکارا گیا ہے کہ 12 صدیاں گزر جانے کے بعد 1363 سال گزر گئے, 1363 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے امام حسین کی شہادت کو, لیکن اسلام کو بچانے کا وہ کتنا توانا جذبہ امام حسین کے سینے میں تھا کے تحقیقات چھپ جانے کے بعد بھی آج بھی آواز حسین دنیا کے گوشے گوشے میں حل من ناصر ینصر نہ کہہ رہی ہے. ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا سکھا دینا چاہتے تھے امام کہ جانتے تھے کہ جب ان کا امام آئے گا تو یہ صدیوں سے یتیمی کے عالم میں ہوں گے، یہ صدیوں سے بغیر امام کے ہوں گے، ان کا ایمان ڈگمگا نہ جائے، ان کا عمل کمزور نہ پڑ جائے، لہٰذا میں انہیں مسلسل صدائیں دیتا رہوں تاکہ جب میرا فرزند ظہور کرے تو یہ مکمل ایمان کے ساتھ اس کی آوازیں استغاثہ پہ لبیک کہتے ہوئے دوڑیں، یہاں تک کہ تیول عرض ہو جائے، زمین سمٹ جائے اور ان کے قدم مکے کی سرزمین پہ اپنے ایمان کے قدموں میں پڑیں. درود پڑھیں محمد علی محمد. امام حسین کی تیسری حدیث جو کہ ہم آج کے حوالے سے لکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب تم پیش پروردگار کھڑے ہو یعنی نماز کے لیے تو اپنے بہترین لباس میں کھڑے ہو، خوبصورت ترین لباس میں کھڑے ہو. اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ حسین ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ ہمارا سادہ سا جوڑا ہوتا ہے اس کو چڑھائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اچھے والے کپڑے پہن کے ہم نے پارٹی ڈریس پہن کے نماز پڑھی تو یہاں سے کریز خراب ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے اچھے والے کپڑے تیار رکھتے ہیں، نماز کا وقت دیکھتے رہتے ہیں وضو کر کے، اور اس کے بعد جیسے ہی نماز کا وقت آتے جلدی سے سادے کپڑوں میں نماز پڑھی، ان کپڑوں کو ٹانگا اور دوسرے اچھے والے کپڑے پہن کے چلے گئے، اس لیے کہ وہ کاٹن کلاتھ سب نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ وہ الگ رکھیے، لیکن آج سے نماز سے ایک خوبصورت سا جوڑا جو کہ آرام دہ بھی ہو، پاک و پاکیزہ بھی ہو، خوش رنگ بھی ہو، فیڈڈ نہیں ہو دھوبی کے یہاں سے، اس کو الگ کر کے رکھیے اور جب نماز پڑھنے جائیے اس کو چینج کر لیے. ٹیکس اے منٹ ٹو چینج، اور اس کے بعد خوشبو لگائیے اور پھر بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہوئیے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اتنی نعمتیں دیں کہ میری پوری وارڈروب بھری ہوئی ہے کپڑوں سے، پروردگار تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی کہ میرے پاس اتنے انواع و اقسام کے لباس ہیں، تو نے جب اس دنیا میں میری ستر پوشی کی ہے تو آخرت میں بھی میرا ستر پوشی کرنا. اے میرے مولا، میں تیرے حوالے سے سوال کرتی ہوں کہ جب سب برہنہ اٹھائے جائیں گے گناہگار، اور برہنہ اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ امام سے کسی نے پوچھا تھا بے لباس اٹھیں گے، امام نے کہا تھا برہنہ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ عیاں ہو جائیں گے، وہ ستار العیوب جو گناہوں کو ڈھانس دیتا ہے اپنی رحمت سے دنیا میں، وہ گناہ ظاہر ہو جائیں گے، وہی برہنگی ہوگی. لہٰذا اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ابھی سے حسین کو وسیلہ بنا کے کہیے اے حسین ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے ہمیں اس لباس میں اٹھائیے گا کہ جس سے جسم بھی ڈھکا رہے اور عیب بھی ڈھکے رہیں. اگر اس دنیا میں ڈھانک دیا ہے پروردگار تو آخرت تک ڈھانک کے رکھنا. تو یہ تیسری حدیث آج کے حوالے سے. پھر آپ کو تیسری چیز اور کیا لکھنی تھی؟ آپ کو لکھنا تھا گیٹ ٹو نو حسین، میں اپنے حسین کو کس طرح سے جانتی ہوں. ایک کالم آپ نے یہ بھی تو بنایا تھا نا کہ امام حسین کے بارے میں حدیث ڈفرنٹ ہے. حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث از اے کوٹیشن، واٹ ایور یو ٹاکنگ، جو بھی آپ بات کہہ رہی ہیں وہ حدیث بن جاتی ہے. اور امام حسین کو جاننا اس لیے کہ میں آپ سے اگر ایک بات کہوں آپ کو بہت سخت لگے گی، ناگوار گزرے گی، لیکن بات بہت سچی ہے اور اسی لیے کڑوی ہے. وہ بات کیا ہے کہ حسین وہ امام ہے کہ جس کا نام آپ سب سے زیادہ زندگی میں لیتی ہیں. 12 اماموں میں آپ خود کام کیجیے، کس کا نام سب سے زیادہ لیتی ہیں؟ حسین لیتے نا، حسین 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 حسین، کتنی بار آپ کہہ جاتی ہیں آپ کو خود خبر نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ امام حسین کی زندگی کے 20 واقعے سنا دو تو آپ بتا سکیں گی؟ دو تین واقعے آپ کو یاد ہوں گے کہ رضوان بہشت کپڑے لے کر آیا تھا، درزی بن کر آیا تھا، یا وہ مادر آہو جو تھی ہرن کی ماں، وہ ہرن کا بچہ لے کر آ گئی تھی، اور کوئی قصہ؟ دو چار ایسے قصے آپ سنا دیں گے. لیکن ہمیں اگر ان 2.25 مہینوں میں ہم روزانہ امام حسین کا ایک واقعہ، ایک آپ کی حکمت کی بات نہیں سمیٹ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی مجلسوں کا اثر نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے اس کی ترکیب کیا ہے. اس کی ترکیب یہ ہے کہ امام حسین سے متعلق چیزیں جاننا شروع کیجئے اور ان واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ کی معرفت کیجئے، اور اللہ کی معرفت جب بڑھنے لگے تو ان بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ اللہ سے سوال کیجئے کہ بس میرے پروردگار، تو نے میرے ایمان کو اگر بہتر کیا ہے تو اسے بہتری ہی کی طرف گامزن رکھنا، یہ نیچے نہ آ جائے میری بدعملی کی وجہ سے. میں اپنی گفتگو تمام کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ امام حسین علیہ السلام کا بتانا چاہتی ہوں. اس واقعے سے پہلے پھر ایک چیز، اور وہ چیز کیا ہے کہ آپ کو یہ سوال روزانہ دہرانے ہیں اپنے آپ سے، چاہے تو لکھ لیجئے چاہے تو بعد میں لکھ لیجئے گا. اور وہ سوال کیا ہے، ہر مجلس میں داخل ہونے سے پہلے جیسے آپ یہ چیک کرتی ہیں کہ آپ پاک ہیں، آپ کے لباس بلیک ہے، آپ نے صحیح طریقے سے حجاب لیا، یہ ساری چیزیں اپنے آپ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں نا کہ میں نے پراپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے ہر چیز اس طرح کی ہے جیسے مجلس میں جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سوال آپ دہرائیں گی. اور وہ سوالات کیا ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. اللہ نے پہلی مجلس میں یہی سوال اٹھایا تھا نا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، پہلا سوال. دوسرا سوال کیا ہے کہ مجھے حسین کون ہے. نمبر ٹو، ہو از امام حسین. نمبر تھری، حسین کی محبت سے مجھے کیا فائدہ ہے. روز ایک جواب ڈھونڈیے اس کا، روز ایک جواب ڈھونڈیے. حسین کی محبت سے مجھے کیوں فائدہ آتا ہے، یعنی کتنی خود غرضانہ اپروچ ہے اس ذاکرہ کی کہ یہ کہتی ہے کہ یہ پتا کرو کہ حسین سے محبت کیوں ہے. انسان کے اندر غرض رکھی ہوئی ہے، کام کیا ہے کہ اس غرض کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائے، اس ڈائریکشن میں لے کے جائے جو اللہ نے پہچنوایا ہے. اپنی طرف سے خود غرضی میں نہ لپٹ جائے. حسین کی محبت سے مجھے کیا حاصل ہوگا. روزانہ میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں، اس ممبر سے بیٹھ کے چیلنج کرتی ہوں کہ اگر آپ صرف دل سے اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیں گی تو پورے 2 مہینے 8 دن تک آپ کو روز ایک نیا جواب ملے گا. سوال ایک ہی رہے گا، حسین کی محبت سے مجھے کیا حاصل ہے. آپ کو روز ایک نیا جواب ملے گا، اور آپ ڈھونڈیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ منزل عشق طے کیسے کی جاتی ہے. حسین کاروان سالار عشق، اور آپ اس کاروان میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں. اور اس کاروان میں شامل ہونے سے پہلے اگر یہ نہیں پتا کہ حسین سے کیا مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں پہچان سکے مقصد حسین کو. حسین صرف منت مرادیں پوری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. حسین اس لیے نہیں آتے ہیں کہ کلاوے گردن میں ڈال لیں، ہاتھوں میں چینز پڑ جائیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑ جائیں. حسین اس لیے نہیں آتے تھے کہ کیسٹ ریکارڈر کی زینت بدل جائے، گانوں کے بجائے اس میں نہوں کی کیسٹ آ جائیں. حسین کے آنے کا مقصد ہماری وارڈروب کے کلر کے چینج ہونے کا نام نہیں ہے کہ اورنج ریڈ بلو سارے ہٹا دیے اور اس کے بعد سارے ڈیڈ کلرز لے کر آ گئے، بلکہ حسین تو روح کے رنگ کو بدلنے کا نام ہے. حسین اندر سے چینج کرتا ہے ہمیں، اپنے آپ کو. حسین ہمارے اندر اس مانیٹرنگ سیل کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کا نام ہے کہ جس کو احتساب کہا جاتا ہے. اس لیے کہ جس وقت اللہ نے انسان کو بنایا تھا، اس نے انسان کے اندر ایک انسٹنکٹ رکھ دی تھی، اور اس انسٹنکٹ کا نام کیا ہے، اس حس کا نام کیا ہے. اس انسٹنکٹ کا نام ہے اپنے سے بڑی پاور کے سامنے جھک جانا، کسی سپریم ریالٹی کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دینا. لیکن ان گھٹنوں کو ٹیکنے سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ صحیح جھک رہا ہوں کہ نہیں جھک رہا ہوں. اس لیے کہ یہی ابراہیم کی پریکٹس تھی. ابراہیم کیا کہہ رہے تھے، ابراہیم یہی تو کہہ رہے تھے کہ اچھا میرا خدا یہ ستارے ہیں، نہیں میرا اللہ یہ ستارے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کی روشنی چاند کے آگے ماند پڑ گئی. پھر پوچھتے کیا میرے خدا، میرا خدا، میرا اللہ، میرا پیدا کرنے والا، میرا رب یہ چاند ہے؟ نہیں، اس کی روشنی کو تو سورج نے چھپا دیا. اچھا تو پھر میرا خدا کیا سورج ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب جاتا ہے. جو چیز ڈوب جائے، جس چیز کو زوال آ جائے، وہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا. میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو لا زوال ہے، جو گھٹتا نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم کون ہے. آج تک ابراہیم کو پہچانا ہی نہیں. ابراہیم از دا فادر آف ریلیجن. یہ بات میں آپ کو کسی مذہبی اس سے اٹھا کے نہیں دکھا رہی ہوں. اگر مجھے خدا توفیق دے تو میں کل آپ کو ٹائم میگزین کا وہ ایڈیشن لا کے دکھاؤں گی کہ جس کی ٹاپ ہیڈنگ یہی ہے، ابراہم دی فادر آف ریلیجنس. اور اس میں اس نے 36 صفحوں کے مضمون میں یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت 3 الہامی ڈیوائن آسمانی مذاہب ہیں، اور ان تینوں مذاہب کی روٹ جا کے ایک ہی شخص سے مل رہی ہے. کون؟ ابراہیم. ابراہم جوس کرسچینٹی، جوڈزم کرسچینٹی، اسلام، تینوں مذہب جڑ جاتی کہاں مل رہی؟ ابراہیم سے. ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اسحاق اور اسماعیل، اور ان دونوں سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے. اسحاق کی نبوت جا کر ختم ہو جاتی ہے عیسیٰ پہ، ان کو آسمان پہ بلند کر دیا گیا، یا صلیب پہ جو کہتے ہیں وہ چڑھا دیا گیا. ہمارا خدا یہ کہ آسمان پہ بلند کر دیا. اور دوسری نسل جو اسماعیل سے چلی تھی وہ آ کے کہاں رک گئی؟ واقعی اس ہستی پہ رک گئی کہ جس کی آمد کی منتظر ہیں آنکھیں، امام زمانہ علیہ السلام پر آ کے رک گئی. اور دو سلسلے چل رہے ہیں اور تین مذہب آ رہے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اور دونوں مذاہب اور دونوں سلسلہ نسل آ کے ان ہستیوں پہ رک جاتے ہیں جو غائب ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دونوں کا ظہور آگے پیچھے ہوگا، ایک اقتدا ہوں گے اور ایک مقتدا ہوں گے، ایک امام ہوں گے دوسرے معموم ہوں گے، ایک ہمارے امام ہوں گے اور دوسرے حضرت عیسیٰ ہوں گے جو ان کی نیابت میں نماز پڑھیں گے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ ابتدا بھی اللہ کی طرف سے منتخب کی ہوئی تھی اور ہدایت کی انتہا بھی اللہ ہی کی طرف سے منتخب کی ہوئی ہے، اور وہ ادیان جو مختلف شاخوں میں بٹ گئے تھے وہ آ کے پھر ایک ہو گئے. تو ابراہیم از ناٹ اونلی دا فادر آف ریلیجن، ابراہیم از دا فادر آف لاجک، کہ جس نے پہلی دفعہ اللہ کی ذات کو انالائز کرنا سکھایا، چیزوں کے ذریعے ریزن آؤٹ کرنا سکھایا، حجت کرنا سکھائی، میرا خدا ستارہ ہے نہیں یہ نہیں ہے، چاند ہے نہیں یہ نہیں ہے، سورج نہیں یہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ دین کو سمجھ کے سیکھو، اندھا دن تقلید نہ کرو. اور اس کے بعد اس بات پہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میں نے کسی مجلس سے بھی ریسنٹلی پڑھا تھا کہ وہ تقلید جو ہے وہ عقائد میں جائز نہیں ہے، اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیر آغا نے کہا کہ تقلید کرنی ہی نہیں چاہیے، میں نے ایسی بات نہیں کہی، تقلید واجبات میں سے ہے. یہ بڑی ہی الجھی ہوئی بحث ہے، لیکن میں صرف اپنے آپ کو دہرا رہی ہوں، اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ میں نے کہا ہے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ تقلید واجبات میں سے ہے، لیکن عقائد اور احکام دو مختلف چیزیں ہیں، اور جو ایمان عقیدہ ہے اس میں ظاہر ہے ہم تقلید نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ واجب ہیں، لیکن اعمال میں تقلید کرنی چاہیے. اس چیپٹر کو میں یہی روکتی ہوں، ہماری گفتگو اس حساب سے آگے بڑھ رہی تھی کہ حسین کی معرفت کرنے کے لیے اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، حسین کے ذریعے اللہ کی معرفت کرنے کے لیے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے جھکنے کی، جو کبھی انسان کو بتوں کے آگے جھکاتی رہی، کبھی جانوروں کے آگے جھکاتی رہی، کبھی نبادات کے سامنے جھکاتی رہی، کبھی جمادات کے سامنے جھکاتی رہی، لیکن جس وقت ہم اللہ کے چنے ہوئے حاضی سے منسلک ہو گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ الٹیمیٹ ریالٹی، سپریم پاور تو وہ ہے کہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دل محسوس کرتا ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کے نام بہت سے ہیں، لیکن اس کی ناموں کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، ان ہستیوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں جو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو اس کے سامنے قربانیاں دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے معرفت الہی اس انسٹنکٹ کو اسٹرانگ کرنے کا نام ہے جو کسی سپریم ریالٹی کے سامنے جھک رہی ہے. بس وہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اس کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو روزانہ پوچھ سکیں اللہ سے کتنے قدم نزدیک بنی. اللہ کہتا ہے تم ایک قدم میرے نزدیک آؤ، میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا، میں 10 قدم تمہارے آگے بڑھوں گا، تم ایک قدم چلو میں 10 قدم چلوں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو بس ہمیں اپنے آپ کو اندر سے ایک مانیٹرنگ سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے، وہ اطاعت جو کہ انیٹ ہے، ورشپ اللہ از انیٹ ان آر نیچر، بلٹ ان سسٹم ہے، بس ہمیں بھی جو اپنے اندر تبدیلی نہ لانی ہے بنام حسین، اٹ شوڈ بی بلٹ ان، اٹ شوڈ بی ود ان آور سیلفز، ہمارے اپنے اندر وہ تبدیلی آنی چاہیے جو حسین کے وسیلے سے اللہ تک لے کر جائے. بس میں نے اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کیا، ان جملوں کو سوچتی رہیے گا اور سوچیے گا کہ کیا واقعتاً ہم اپنے اندر سے وہ تبدیلی لا سکتے ہیں جو ہمیں اللہ کے نزدیک لے آئے. اس پہ ہم انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو کریں گے. آج تو میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے جا رہی ہوں، گیٹ ٹو نو یور حسین، اپنے حسین کو پہچانو، حسین ہے کون؟ حسین جو اتنے سال پہلے بھی زمین میں بے آب و گیا دشت میں دفن کر دیا گیا، اس کے باوجود اس کے اندر کا جذبہ اتنا توانا تھا کہ صدیوں کے پردے چیرتے ہوئے بھی تمہارے حواس پر چھایا ہوا ہے، تمہاری آنکھوں پر حکومت کر رہا ہے، تمہارے دل پر حکومت کر رہا ہے، تمہارے دماغ پر حکومت کر رہا ہے. حسین اس قوت کا نام ہے، حسین اس قوت کا نام ہے. میں آپ کو واقعہ بتاؤں جو بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، امام کے ولادت کے اوپر یہ واقعہ ضرور پڑھا جاتا ہے جس وقت امام پیدا ہوئے تھے، اور مبارکباد دینے کے لیے جبرائیل آ رہے تھے، ایک ویرانے سے گزرے ایک فرشتہ جس کے پر جلے ہوئے تھے پڑا ہوا تھا، آپ سب کو اس کا نام پتا ہے، فطرت اس کا نام تھا، اس کے پر جلے ہوئے تھے. کیوں؟ اس نے صرف گناہ کرنے کا خیال کیا تھا, کیا نہیں تھا, اس نے صرف سوچا تھا, اور اس کی سوچ کی اتنی سخت اس کو سزا ملی تھی کہ اللہ نے اس کے پروں کو جلا دیا تھا, اور وہ جزیرے میں ویران جزیرے میں کئی سو سال سے پڑا ہوا تھا. آپ دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے, ہمارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے بخشتا رہتا ہے. اور معصوم فرشتے کے صرف خیال کے پر اتنی سخت سزا دی تھی. اور جب فرشتے گزرنے لگے, جبرائیل کو دیکھا, ایک بار پکارا, جبرائیل نے دیکھا یہ تو آواز مانوس ہی ہے, جزیرے پہ گئے, دیکھا فطرس پڑا ہوا ہے, کہا تمہاری اب تک بخشش نہیں ہوئی, کہا نہیں, کہاں جا رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے محبوب کے گھر میں ولادت ہوئی ہے, فرزند پیدا ہوا ہے, مبارکباد دینے جا رہے ہیں. اور یہ طریقہ ہمیشہ سے بادشاہوں کا رہا ہے کہ جب خود گھر میں خوشی ہوتی ہے تو گناہگاروں کو آزاد کر دیا کرتے ہیں, معافی عام ہوتی ہے. پترس کو یہ بات معلوم تھی, کہا شہنشاہ کونین کے دربار میں جاتے ہوں, مجھے لے چلو, شاید میری بخشش ہو جائے. اور پترس کو اٹھا کے فرشتے لے چلے, حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. جب مبارکباد دے دی تو پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ وہی پترس فرشتہ ہے کہ جس کے پر جلا دیے تو حکم پروردگار نے, یہ معافی کا طلبگار ہے, آپ کے فرزند کے وسیلے سے معافی مانگ رہا ہے. میں سزا دار ہوں. زبان رسالت نے کیا کہا تھا؟ زبان رسالت نے کہا تھا پترس کو حسین کے جھولے کے نزدیک کر دو. حسین کو پیدا ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی؟ ظاہر ہے چند گھنٹوں کے اندر اندر کا واقعہ ہوگا نا, حسین کی ولادت ہوئی ہے, فرشتے آ گئے آسمان سے, دیر کتنی لگتی ہے فرشتوں کا آنے کے لیے؟ تاریخ یہ نہیں بتاتی کتنی دیر گزری تھی, لیکن ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ بڑا تازہ تازہ واقعہ ہوگا. حسین کی ولادت ہوئی, فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے, جھولے میں ابھی حسین کو لٹایا گیا ہے, اور کہا جھولے سے قریب کر دو. یہ نہیں کہا کہ حسین کو اس کے جسم سے مس کر دو, بلکہ یہ کہا جھولے سے قریب کر دو. جھولے سے قریب ہوا پترس, جیسے ہی جسم سے جھولا حسین کا لگا, اس کی غلطی کی بخشش ہو گئی, اور ایک بار دوبارہ سے تازہ پر اگ آئے. بس ازاداروں یہیں رک جاؤ اور سوچو کہ جب فطرت کے گناہ بخشے جا سکتے ہیں تو میرے اور تمہارے گناہ بھی بخشے جا سکتے. اب نام حسین جب یہاں بیٹھی ہو تو یہاں حسین کا علم بھی لگا ہوا ہے, اور یہاں حسین کے بچے کا جھولا بھی رکھا ہوا ہے, اور یہاں حسین کی زری بھی رکھی ہوئی ہے, اور کتنی پرانی یہ یادگاریں ہیں, 1300 سال سے ہم اس یادگار کا احترام کرتے چلے آ رہے ہیں. بس اب اس بارگاہ میں جا کے کھڑی ہو تو کہو کہ اے پروردگار, تو نے فطرت کے گناہ کو بخش دیا تھا, ترک اولا کو بخش دیا تھا, ان گنہگار کمیزوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. پروردگار بہت سخت گناہوں کا بوجھ ہماری پشت کے پر ہے, اور میرے اللہ ہماری کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے گناہوں کے بوجھ سے. اس لمبے سفر پہ کس طریقے سے یہ سفر طے ہوگا ان گناہوں کے ساتھ؟ فطرت کو جس طرح سے بخشا تھا, اسی لمحے ان تمام تنیزوں کو, ان تمام ماتم داران امام حسین کی بھی بخشش کر دے. پروردگار وہ خواہش تو بعد میں آئیں گی جو دنیاوی ہیں, ہمیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے, اور ہمیں تو اپنی اندھیری قبر کی فکر ہے, اور ہمیں تو اس آنے والے عذاب کی, جس کو جس نہیں سہ سکے گا, اس کی فکر ہے. پروردگار آج نام حسین, صدقہ حسین بات رہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا, آج کا دن مفاتن میں لکھا ہوا ہے کہ قبولیت دعا کا دن ہے. جنہوں نے روزے رکھے خدا ان کے روزوں کو قبول کرے, ان کی مرادیں پوری کرے. لیکن پروردگار جب قبولیت دعا ہے تو یہ گنہگار کنیزے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے ہمیں بھی گناہوں سے آزاد کر دے, ہمیں بھی ان غلطیوں سے جو ہم نے کی ہیں. پروردگار تو بہتر جانتا ہے, ہم نے شمار نہیں رکھا اپنے گناہوں کا, مگر تم تو شمار رکھا ہوا پروردگار. بڑے سے بڑے گناہ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو آج امام حسین کے وسیلے سے بخش دے پروردگار. اور جب یہ مومنات اس جگہ سے اٹھیں تو ان کے پاس صرف عصمت اور صرف معصومیت رہ جائے, اور کوئی گناہ ہمارے اوپر رہے نہیں. پروردگار ہر خواہش کو صدقہ حسین میں پورا کر دے, اس لیے کہ تو تو وہ ہے کہ نام حسین آتے ہی ادھر دل پلٹتا ہے حسین کی طرف, اور تو گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. آئیے چلیے میدان کربلا میں سب سے بڑا مجرم, میدان کربلا کا سب سے بڑا مجرم کس طریقے سے آزاد ہوا ہے آپ جانتی ہیں؟ خر. کون تھا خر؟ وہ تھا جس نے امام کو آگے جانے سے روک دیا تھا. اگر حر نہ ہوتا تو یقیناً واقع کربلا نہ پیش آتا عزاداروں. لیکن آپ دیکھیے حسین کس سخی کا نام ہے, حسین کس کریم کا نام ہے, حسین کس بخشنے والے کا نام ہے. اور حسین کا دل کتنا بڑا تھا کہ جس کو پانی پلایا تھا جس کے پورے لشکر کو پانی پلایا تھا، جس کے گھوڑوں تک خود، جس کے اونٹوں تک کو حسین نے خود کھڑے ہو کر پانی پلایا تھا، آج حسین کو اس بے آب ہو گیا صحرا میں لا کر خر نے ہی تو ڈالا ہے نا، کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور پانی نہیں ہے، مگر زداروں جب وہی خر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر آتا ہے تو حسین کیا کہتے ہیں؟ ابھی حسین نے دیکھا نہیں کون آ رہا، کہتے ہیں عباس جاؤ ہمیں بوئے دوست آ رہی ہے، یہ ہوا اپنے دوست پر ہمارے دوست کی خوشبو لے کر آ رہی ہے اس کے استقبال کے لیے، جاؤ اللہ اللہ اتنا مرتبہ بلند، ابھی تو حر نے آ کے معافی نہیں مانگی نا حسین، بس سوچو ذرا چشم تصور سے اور معرفت حاصل کرو حسین کی، عزاداروں اگر اس گنہگار اس بدترین مجرم کے آنے پہ معافی نہ مانگنے پر حسین اسے دوست کہہ رہے ہیں تو یقیناً پھر میرا اور آپ کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے کہ ہم تو سیاہ لباس پہن کر امام کا ماتم کرنے آ رہے ہیں، امام اسی طرح ہمارا بھی استقبال کرتے ہوں گے کہ دیکھو وہ میری کنیزیں آ رہی ہیں جو میرا نام لیتی ہے، جو میرے نام پہ آنسو بہاتی ہے، جو میرا فرش بچھاتی ہے، ان کنیزوں کے استقبال کے لیے آگے بڑھو، بس عزاداروں خود تمام رات بے چین رہا، تمام رات بے قراری میں گزری، صبح جا کے کہتا ہے عمر ابن سعد سے اب سلح کا کوئی امکان نہیں، کہا نہیں سلح کا امکان نہیں ہے، بس خود پلٹ کر آیا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے خیال سے آگے بڑھا، ایک بار بیٹے کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا اور چل پڑا آگے، کسی نے پوچھا کہاں جاتا ہے، کہا میں جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اور آگے بڑھا، اس کا دوست اس کو روک کے کہتا ہے ہر تو کوفے کا سب سے بہادر شخص ہے، تو بہادر ترین سردار ہے، تو پتے کی طرح کانپ رہا ہے، کہا ہاں اس لیے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، آج جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی اللہ تعالیٰ اس کی سزائیں ہیں، یہ میری وجہ سے ہے، مجھے نہ بخشے گا خدا اگر حسین نے نہ بخشا، یہ کہتا ہوا آگے بڑھا، ہاتھوں کو باندھا اور اس کے بعد پسے پشت مان کے امام کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا میری تقصیر معاف ہو جائے، مولا پہلے میرا بیٹا جنگ کرنے جائے گا، عزاداروں حر کا بیٹا چلا، حر کا بھائی چلا، حر کا غلام چلا جنگ کی، ایک دفعہ بیٹے کے گرنے کی آواز آئی، حر آگے بڑھا، حسین نے کہا حر تم بیٹھو، حر تم بیٹھو ہم جاتے، کہا نہیں مولا آپ لاش اٹھانے نہیں جائیں گے، کہا یہ طریقہ زمانے کا نہیں کہ جوان بیٹے کی لاش کے اوپر پاپ جایا کرے، بس ادھر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے میرے کریم اتنے کریم، اے میرے آقا چند گھنٹے گزریں گے یہی دشن نیا نوا ہوگا، اور تم گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے کہہ رہے ہوگے یہ فوجی اشیا میرا علی اکبر کہاں کھو گیا، کئی باپ تو بیٹے کی لاش پہ پہنچا نہ دو،
مجنون